بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح أسماء الله الحسنى درس جاری ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام الحکیم اور الحکم کی تشریح کرتے ہیں. ان دونوں ناموں کی دلیل، الحکیم کی دلیل، اللہ تعالیٰ کا فرمان وہو الحکیم الخبیر، سورۃ الانعام آیت نمبر 18 میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، سورۃ النساء آیت نمبر 26 میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ واسعا حکیما، سورۃ النساء آیت نمبر 130. الحکیم کا نام جو ہے قرآن مجید میں تقریباً 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور الحکم کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، ہانی ابن یزید الحارثی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اپنے قوم کے ساتھ، ان کے قوم والے ان کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، ان کی کنیت ابو الحکم تھی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا ان اللہ تعالی هو الحکم وإليه الحکم، کہ بے شک اللہ تعالی ہی حکم ہے اور اللہ تعالی ہی کی طرف سے حکم ہے. فلم تکنا ابو الحکم، آپ نے یہ کنیت کیوں اختیار کی ہے، اب آپ کو لوگ کیوں ابو الحکم پکارتے ہیں؟ فقال، تو اس شخص نے یہ کہا ان قوم اذا اختلفوا فی شیء اتونی فحکمت بینہم، میرے قوم کے بعض لوگ اگر آپس میں جھگڑا کر لیں، ان کا اختلاف ہو جائے، بس وہ میری طرف آتے ہیں، میں ان کے بیچ میں فیصلہ کرتا ہوں. فرض یا کل الفریقین، دونوں گروہ میرے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احسن هذا، کتنی اچھا اور پیارا عمل آپ کرتے ہیں. فما لك من الولد، آپ کی اولاد کتنی ہے؟ قال، اس شخص نے عرض کی لی شریح و مسلم و عبد اللہ، تین بیٹے ہیں میرے، ایک کا نام شریح ہے، دوسرے کا نام مسلم ہے، اور تیسرے کا نام عبد اللہ ہے. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اکبر ہوں، ان سب سے، ان تینوں سے بڑا کون ہے؟ قلت، تو اس شخص نے عرض کی شریح، سب سے بڑا میرے بیٹوں میں سے، ان تینوں میں سے شریح ہے. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانت ابو شریح، بس آپ ابو شریح ہیں. اسے ابو داؤد نسائی نے روایت کیا ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 4955 4955، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے. اس حدیث مبارکہ میں ایک شخص جس کی کنیت ابو الحکم تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے انداز میں اس شخص کے اس کنیت کو تبدیل کرنا چاہا، کیونکہ الحکم اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور یہ کنیت ابو الحکم رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے انداز میں، اپنے پیارے طریقے سے اس شخص کو اس حرام عمل سے روکا، اس ایسے طریقے سے جس پر وہ شخص خوش بھی ہو گیا، راضی بھی ہو گیا. اور یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا، ہم جب برائی سے کسی کو روکے تو ہمارا رویہ، ہمارے بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم بات کو سننے والا شخص جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے. ہم تبدیل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس صحیح طریقہ نہیں ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہاں پر دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کا سٹیٹس ہے اپنے قوم میں، اس کو ابو الحکم اس کی قوم کہتی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ آپ کو یہ کنیت کیوں دی گئی ہے؟ آپ جب کبھی بھی کسی شخص کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس سے پوچھیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو یہ برائی ہو. ہمارے ذہن میں ایک نیگیٹو سوچ ہمیشہ ہوتی ہے کہ یہ شخص ہٹ دھرم ہے اس لیے غلطی کر رہا ہے، ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ حرام ہے، اگرچہ اپنا ہمارا اپنا بچہ ہو، غلطی کر رہا ہے، بچے غلطی کرتے ہیں. تو ہمارا رویہ ہمیشہ ڈانٹنے کا ہوتا ہے، مارنے پیٹنے کا ہوتا ہے، غصے کا ہوتا ہے. تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو ہمیں سیکھنا چاہیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے وہ پیغام جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، جس سے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے، جس سے ہمارا رویہ اچھا ہو جائے. فلم تکنا اب الحکم، یہ کنیت کیوں دی گئی آپ کو؟ تو وہ شخص عرض کرتے، میری قوم نے مجھے یہ کنیت دی ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ جب ان کے آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اور قوموں کا جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، دوستوں کا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے تو ہیں، اختلاف رائے تو ہوتی ہے لوگوں میں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغوں کو ایک جیسا نہیں بنائے گا، ہم اختلاف نہ کریں. اختلاف تو ہوگا، لیکن جب اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو مٹانے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں، اختلاف کرنا تو ہو جاتا ہے اختلاف، لیکن اس اختلاف کو صحیح طریقے سے ختم کرنا یہ حکمت کی بات ہوتی ہے. اور عام لوگ، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ اختلاف کو بڑے اچھے انداز سے ختم کرے جس سے دونوں فریقیں راضی ہو جائیں. آپ اختلاف ختم کر سکتے ہیں، ایک فریق راضی کر لیں گے آپ، یہ آسان ہے. لیکن اس طریقے سے اختلاف ختم کرے کہ دونوں راضی ہو جائیں، یہ ذرا مشکل ہے. اور یہی کام کرتے تھے یہ ابو شریح، جن کا نام بعض میں ابو شریح ہوا. تو ابو الحکم صاحب جو ہیں، اس وقت ابو الحکم ہیں، تو وہ عرض کرتے تھے کہ میرے قوم میں جھگڑا ہوتا تھا، میں فیصلہ کرتا تھا، دونوں میرے فیصلے پر راضی ہو جاتے. تو اس خوشی میں آ کے انہوں نے مجھے ابو الحکم کہا، میں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک، کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں جب ایک شخص کا سٹیٹس ہوتا ہے تو اس سے گفتگو کا انداز بھی دوسرا ہونا چاہیے. اور یہ فرق ہمیں بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے. ہمارے بعض ساتھی جوشیلے ہیں، وہ جب کسی کا رد کرتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں، چھوٹا بڑا برابر کر دیتے ہیں، سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتے ہیں. کوئی عالم ہے، جاہل ہے، چھوٹا ہے، بڑا، ان کے نزدیک کہتے ہیں حق کی بات تو کرنی، حق کی بات کریں. آپ حق کی بات کیسے کریں تو جاننے نا پہلے. حق کی بات ہر وقت نہیں کی جاتی، حق کی بات حکمت کے ساتھ کی جاتی ہے. اور یہی طریقہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ حرام عمل کیوں کرتے ہو؟ تو پتہ ہے الحکم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اگر فیصلے اچھے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تمہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ لیکن دیکھیں، انداز دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلے وجہ دریافت فرمائے، جب وجہ جان لی کہ وجہ یہ ہے، اب اس شخص کے اپنی قوم کے اندر کوئی ایک خاص جگہ ہے. اگر اس شخص کو براہ راست کہا جائے کہ تم حرام پہ عمل کرتے ہو تو یہ مترفر ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی بھی مترفر ہو جائیں گے. ایک وفد خود آ رہا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ فرماتے ما احسن هذا، اب دیکھیں اس شخص کے اندر ایک غلطی بھی تھی، ایک اچھا کام بھی تھا. جو اچھا کام تھا، ما احسن هذا، یہ آپ جو عمل کرتے، صلح والا عمل، میرے بھائی بڑا پیارا عمل ہے، اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے کہ آپس میں جھگڑنے والوں کی صلح کروانا. جو آپس میں جھگڑتے ہیں ان کے آپس میں صلح کروانا جو ہے، یہ بڑی نیکی کا کام ہے، بڑا عظیم کام ہے. اور بہت کم لوگ وقت نکالتے ہیں اس خیر عمل کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا جاتا ہے, لڑتے ہیں تو لڑنے دیں, ہمارا کیا جاتا ہے. نہیں, کئی گھرانے ٹوٹ چکے ہیں, کئی رشتے ٹوٹ چکے ہیں, کئی دوست بچھڑ چکے ہیں. جب ہم کیئر نہیں کریں گے تو پھر وہ کیئر کون کرے گا. بات یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی بس میں لڑتے ہیں تو ہمیں ان کو صلح کروانی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احسن ہذا, اب جو غلطی تھی ذرا تھوڑا سا پسے پوچھ ڈال دیا. اب ٹارگیٹ وہی ہے, اب اس کو نام تبدیل کرنا ہے. جب اچھی چیز سامنے آ گئی تو آپ کسی کا دل جیتنے کے لیے آپ اسے کہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں. غلطی اس کا اپنی جگہ پہ ہے, اب ہم غلطی کی بات نہیں کر رہے. اس غلطی میں سے تو آپ برے ضرور ہیں, لیکن وہ غلطی کو ہٹا دی ہم نے. اب جو خیر عمل آپ کر رہے ہیں, ما احسن ہذا, کتنا اچھا عمل کرتے ہیں آپ. قرآن مجید میں بھی انی اراکم بخیر. اب ایک شخص شرک کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کی زبان انی اراکم بخیر, کہ میں دیکھو تم تو اچھے بھلے لوگ ہو, یعنی اچھی تم اچھی شکل و صورت سے اچھی ہو, تمہارے دماغ ہے, اچھا سوچتے ہو, اچھی بات کرتے ہو, لیکن یہ عمل آپ کو زہر نہیں دیتا, آپ کی سوچ کے مطابق یہ عمل نہیں ہے. کیا شرک کیسے کر سکتے ہو, بدکاری نافرمانی کیسے کر سکتے ہو. جب انی اراکم بخیر آپ کہیں گے نا تو وہ قریب ضرور ہوگا. تو قریب کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ نصیحت کا انداز ہے. جو لوگ نصیحت نہیں مانتے پھر رد کا انداز اور ہوتا ہے, رد میں سختی ہوتی ہے, رد میں شدت ہوتی ہے. اسے دونوں کو مکس نہ کریں آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما لک من الولد, اب اصل بات جو کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. کتنی بچے ہیں آپ کے؟ تین ہیں, شریح ہے, مسلم عبداللہ ہے. سب سے بڑا کون ہے؟ اب اور شخص سوچے, اب بچوں کا سوال ہو رہا ہے, ابھی ابو الحکم کے بارے میں سوال تھا, بچوں کا بس کیا لینا دینا ہے. لیکن ادب دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں تو یہ یقین تھا اس کے پیچھے کوئی راز ضرور ہے, کوئی حکمت ضرور ہے. آج ہم دو سوال کسی سے پوچھو کہ یار میاں کیا ہو گیا, ہم پوچھ رہے ہیں آپ کچھ اور سوال کر رہے ہیں ہم سے. دیکھیں صبر تحمل, دیکھیں عربیوں میں ایک بڑی اچھی عادت تھی, احترام کرتے تھے, صبر کرتے تھے, بہادر لوگ تھے. اگرچہ شرک بدعات خرافات بہت تھے ان کے بیچ میں, لیکن ان کے بعض اخلاقیات اچھے تھے. ان میں سے ایک یہ تھی صبر کرتے تھے اور دوسری بات پوری سنتے تھے. من اکبر ہوں, کہتے ہیں شرائح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانت ابو شرائح. ابو الحکم چلا گیا, اب آج کے بعد آپ کا جو کنیت وہ ابو شرائح ہے. اس شخص کو سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ یہ بتائیں کہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی هو الحکم والیہ الحکم, تاکہ شخص بعد میں یہ نہ کہے کہ میرا نام بھی تبدیل ہو رہا ہے. سب سے پہلے بنیادی بات عقیدے کی بات ہے, سب سے پہلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, فیصلہ کرنے والا مطلقاً اللہ تعالیٰ ہے, کوئی اور نہیں. الحکم اللہ ہے, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی الحکم نہیں ہے. اور الیہ الحکم, اور حکم کی واسطے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اب یہ بات سمجھانے کے لیے پورا قصہ ہے. آخر میں کیا ہوا, سمجھ گیا کہ نہیں؟ ابو شریح پہ خوش ہو گیا. اب جس شخص کو پتہ نہیں کتنی سالوں سے وہ ابو الحکم کہہ رہے تھے, وہ ایک لمحے میں ابو شریح ہو گیا, وہ خوش ہو کے چلا گیا. بہرحال اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں, وقت پہ بیان کروں. تقریباً 20 کے قریب فوائد اس ایک حدیث میں بعض علماء نے بیان کیے ہیں. لیکن واپس آتے درس کی طرف واپس آتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں, الحکیم اور الحکم. دونوں کو دلائل ہم جان چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا نام الحکیم اگر الگ سے بیان ہو قرآن مجید کی آیت میں, جیسا کہ واللہ علیم الحکیم, تو حکیم کے اندر دو معنی موجود ہیں. نمبر ایک حکمت والا, نمبر دو فیصلہ کرنے والا, الحکیم والحکم. اور اگر دونوں ایک آیت میں ہوں یا ایک جگہ پر دونوں نام بیان ہوں, تو پھر الحکیم حکمت والا ہے اور الحکم فیصلہ کرنے والا. اگر الگ الگ ہوں دونوں میں, اگر الگ الگ ہوں تو ایک نام میں دونوں معنی موجود ہیں. الحکم کی بات آپ کرتے تو آپ یہ کہیں حکیم بھی حکم بھی ہے, فیصلہ کرنے والا بھی ہے. حکیم کی بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے حکیم بھی ہے, حکمت والا بھی ہے, اور فیصلہ کرنے والا بھی ہے. لیکن جب دونوں ایک ساتھ آپ بیان کرتے ہیں ایک جملے میں, پھر حکیم کا معنی حکمت والا ہے, حکم کا معنی فیصلہ کرنے والا ہے. ترجمہ تو آپ جان چکے ہیں, الحکیم کا ترجمہ ہے حکمت والا, دانا و بینا. دوسرا معنی احکام کرنے والا, یعنی جس کے جس کے اندر پرفیکشن موجود ہے, خوبصورتی اور پرفیکشن, حکمت خوبصورتی اور پرفیکشن کا معنی بھی موجود ہے. اور عام لفظوں میں حکیم کا معنی ہے وہ جو ہر چیز کو اپنی مناسب جگہ پر رکھے. ہر چیز کو مناسب جگہ پر رکھنا اسے کہتے ہیں حکمت, لنگوسٹکلی لغت میں. حکیم وہ ہے جو ہر معاملے کو صحیح طریقے سے نمٹائے جیسے کہ اس کا حق تھا. اور الحکم میں نے بتایا ابھی, فیصلہ کرنے والا. اللہ تعالی کے یہ جو دو نام ہیں ان کے اندر اللہ تعالی کی صفت الحکم اور الحکمت, ان دونوں صفات, ان دونوں ناموں, یہ دونوں صفات موجود ہیں. اور ان دونوں ناموں میں جو دلالت ہے وہ کمال الحکم و کمال الحکمہ, دونوں جو کمال, اللہ تعالیٰ کمال کا حاکم ہے اور کمال کا حکمت والا ہے. کمال الحکم جو ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مطلق حاکم ہے, اللہ تعالیٰ جیسا فیصلہ کوئی بھی نہیں کرنے والا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں میں, پوری کائنات میں جو تدبیر کرتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, جو تقدیر میں لکھا ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے حکم, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی روک سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ اور جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا حکم ہے, فیصلہ کرنے والا ہے, تو یہ ماننا ہمارا, یہ ایمان ہمارا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس پیارے نام اور اس پیارے صفت کے کیا لوازمات ہیں. اب اس پیارے نام کے لوازمات دیکھیں. نمبر ایک, کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, پیارے نام ہیں اور صفات کمال ہیں, وہ سارے کے سارے اس ایک نام کے اندر موجود ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک حکیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ سمیع نہ ہو, بصیر نہ ہو, علیم نہ ہو, خبیر نہ ہو, متکلم نہ ہو, مدبر نہ ہو. یہ جتنی باقی صفات ہیں وہ اس حکیم کے اندر موجود ہیں ساری. حکیم کون ہوتا ہے؟ جو کلام نہ کر سکے وہ حکیم ہے, جو سن نہ سکے وہ حکیم ہے, جو دیکھ نہ سکے وہ حکیم ہے. تو حکیم کے اندر صفات الکمال پائی جاتی ہے. تو پہلے یہ لازم آتا ہے اس نام سے کہ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیارے نام ہیں اور جتنی بھی صفات الکمال ہیں وہ سارے کے سارے اس نام کے اندر شامل ہیں. نمبر دو, یہ بھی لازم ہے اس نام کو جاننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے, یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاول والآخر ولہ الحکم الیہ ترجعون, ولہ الحکم الیہ ترجعون, سورۃ القصص نمبر 70 میں. نمبر تین, حکم کے لوازمات میں سے یہ بھی لازم ہے کہ جب یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد فیصلہ کرنے والا ہے تو پھر اللہ تعالی کی توحید العبادت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹ جانا, اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے اور پوری کائنات کی تدبیر ایک ہی رب کرتا ہے, اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے, اس پوری کائنات کا نظام اس پورے کائنات میں فیصلہ کرنے والا ایک ہی رب ہے جل شانہ، تو پھر عبادت بھی صرف اس ایک رب کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جاتا. اگر کوئی شخص یا کوئی مخلوق میں سے کوئی مکلف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو پھر وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت میں وہ جرح کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. سورة القصص 88. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، کسی کی عبادت نہ کرو. لا الہ الا هو، کیوں؟ کیونکہ وہ واحد معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کل شیء هالك الا وجهه، اللہ ہر چیز ہلاک فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے. له الحكم والیہ ترجعون، اسی کا فیصلہ ہے اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے. تو یہاں پر توحید عبادت کو جوڑ دیا ہے حکم کے ساتھ، فیصلہ کرنے والے کے ساتھ. تو حقیقتاً جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام الحکیم اور الحکم پہ ان کا صحیح ایمان نہیں ہے. السلام علیکم و برکاتہ. اچھا، یہ تھا اللہ تعالی کا نام الحکم اور الحکم کے لوازمات. اللہ تعالی کا نام الحکیم اور حکمت کا ثبوت ہمیں ان دو ناموں میں ملتا ہے، یا حکیم کے ناموں کے نام میں ملتا ہے. اللہ تعالی کی حکمت اللہ تعالی کے خلق میں ہے اور اللہ تعالی کی شریعت میں ہے. اللہ تعالی حکمت جو ہے وہ مخلوق میں نظر آتی ہے اور شریعت میں بھی نظر آتی ہے. اب مخلوق میں دیکھیں، خلق میں حکمت، اتقان اور پرفیکشن کے نظارے. اللہ تعالی نے آسمان کو پیدا کیا، اس آسمان کو دیکھیں، اس پہ ذرا تدبر کریں، غور و فکر کریں. یہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے اور جہاں تک نظر جاتی ہے پھیلا ہوا ہے، زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے، رنگ اس کا خوبصورت ہے، ہمیں نیلا آسمان نظر آتا ہے، سورج کی روشنی سے سفید ہو جاتا ہے، رات میں جب کالا ہو جاتا ہے اور کالا رنگ جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے تو اس میں ستاروں سے چمک جاتا ہے. اسے کہتے ہیں الاتقان، حکمت، احکام، اتقان، پرفیکشن. اور اس کائنات کے نظام میں دیکھیں آپ، سیارے چل رہے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، ایک سمت میں جا رہے ہیں، جیسے وہ حرکت ان کو کرنا ہے اللہ کے حکم سے ویسے حرکت کرتے ہیں، وہ ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، ان کی جرات نہیں ہے. سورج مشرق سے نکلتے مغرب میں ڈوبتا ہے، اس کی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے رک نہیں سکتا، کسی کے لیے نہیں رک سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے. تھوڑا سا دن چھوٹا کر دے یا لمبا کر دے، اس کی جرات نہیں ہے. تو یہ پرفیکشن ہمیں الحکیم کے نام سے ملتی ہے، حکمت والا ہے. انسان کے جسم کو دیکھ لیں آپ، انسان کا جسم بنتا ہے جسے مختلف حصوں سے، آرگن سے. آپ دیکھ لیں جسم کے حصوں کو، دل کو دیکھ لیں آپ، انسان کا دل کیسے ہوتا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے جو مسلسل حرکت کرتا ہے. ایک منٹ میں ایک انسان، عام انسان کا دل اوسطاً تقریباً نارملی 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، 72 مرتبہ ایک منٹ میں. ایک گھنٹے میں کتنا ہوا؟ ایک دن میں کتنا ہوا؟ ذرا ضرب لگائیں، کہاں ہیں ضرب لگانے والے؟ ایک دن میں کتنا ہوا؟ ایک مہینے میں کتنا ہوا؟ ایک سال میں کتنا ہوا؟ اور 60 سال میں کتنا ہوا؟ ایک گوشت کا ٹکڑا بغیر بجلی کے کرنٹ کے، بغیر فیول کے، بغیر بیٹری کے، بغیر کسی چیز کے مسلسل دھڑک رہا ہے، اور اس کی دھڑکن سے یہ انسان زندہ ہے، اور خون جسم کے ایک ایک باریک حصے تک بھی جا رہا ہے. باریک حصہ جانتے ہیں، یہ آپ کی انگلی نا، یہ انگلی کا پور جو اگلا حصہ جو ہے، یہ جب آپ یہ محسوس کرتے نا کوئی چیز، آنکھیں بند کر کے محسوس کرتے ہیں، جو احساس آپ کے اندر ہے، مطلب یہ زندہ ہے. اور زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ خون یہاں تک پہنچ رہا ہے. خون کو کس نے پہنچایا اس جگہ تک؟ بعض ایسی جگہیں ہیں جسم کے اندر جو اتنی باریک ہیں کہ ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ ٹکرا کے جاتا ہے دیوار کے ساتھ، ایسے گھسیٹ کے جاتا ہے، لیکن پہنچتا ضرور ہے. اتنی باریک خون کی نالیاں ہیں. الحکیم کی حکمت ہے، یہ پرفیکشن ہے. اگر دنیا کے سب سے بڑا سمجھدار سائنسدان، دانا و بینا انسان، حکیم انسان دل بنانا چاہے تو اس سے اچھا دل بنا نہیں سکتا. جو اللہ تعالی نے بنایا ہے اس سے کوئی اچھا بنا نہیں سکتا. چھوٹی مثال دیکھ لیں، گردہ، چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا، گردہ بھی گوشت ہی، گوشت کی ہے ٹکڑا چھوٹا سا، فلٹر کرتا ہے خون کو، اچھی چیز کو واپس جسم میں بھیج دیتا ہے اور گندگی کو پیشاب میں پھینک دیتا ہے، فلٹر ہے. جب یہ گردے خراب ہو جاتے ہیں تو ڈائلسس مشین استعمال کی جاتی ہے. مشین دیکھی ڈائلسس کی کبھی؟ اللہ نہ دکھائے، بہت بڑی مشین ہوتی ہے، اور اس میں انسان کا پورا خون جو ہے اس مشین میں جاتا ہے، فلٹر ہوتا ہے، پھر واپس جسم کی طرف واپس آتا ہے. کہاں یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو اللہ تعالی نے بنایا ہے، اور کہاں یہ بڑی مشین؟ اور پھر اسے بار بار دیکھنا ہوتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، اس پہ خرچہ ہوتا ہے. آپ پر گردے پر کتنا خرچہ کرتے میرے بھائی، کبھی سوچا ہے؟ یہ لاکھوں ریال کی مشین جو ہے، لاکھوں ریال کی مشین جو ہے یہ، اس کی مینٹیننس میں کافی خرچہ لگتا ہے. مینٹیننس جانتے، اس کے پرزے الگ کر دیے جاتے ہیں، صاف کر دیے جاتے ہیں، لگا دیے جاتے ہیں، ایک خاص ٹیکنیشین کھڑا ہوتا ہے جو بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، اگر کسی چیز میں فرق پڑے تو اس کو اس وقت دوبارہ سے درست کر دیتا ہے. آپ اپنے گردے پر کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں دل، مصنوع دل بھی آ گئے ہیں. مصنوع دل جب لگ جاتے ہیں، مصنوع دل کیا ہوتے ہیں کبھی دیکھا ہے؟ ایک پیس میکر لگتا ہے، دل کی دھڑکن بازوں کا ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا ایسے ایک یعنی 2 ملی میٹر کی جگہ ہوتی ہے دل کے اندر، اسی سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے خود بخود، سبحان اللہ. اچھا، یہ جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے اسی سے دل دھڑکتا ہے، بازوں کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو پھر ایک پیس میکر لگاتے جو کرنٹ پیدا کرتے دل کے اندر. اس پیس میکر کو دیکھ، آپ جہاں پر میگنیٹک فیلڈ میں بھی جا نہیں سکتے، ایکس رے ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، وجہ کیا ہے؟ ریسٹرکشن سے، کیونکہ انسان کا بنایا ہوا ہے. اگر جی بنایا ڈاکٹروں نے، بڑے پروفیسروں نے بنایا بڑے تجربے کرنے کے بعد، لیکن مخلوق مسکین فقیر حقیر نے بنایا ہے، تو جو فقیر مسکین بناتا وہ پھر چیز مسکین فقیر ہوتی ہے، اور جو احکم الحاکمین چیز بناتا ہے تو پھر اس چیز سے کوئی مثال نہیں ہوتی. اپنا ہاتھ دیکھ لیں آپ، اپنی آنکھ دیکھ لیں، اپنا کان دیکھ لیں. جب یہ کان کٹ جاتا ہے، اس کی پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ویسے بنایا جائے. اگر کان اپنی جگہ پہ موجود ہو، بعض ڈاکٹر الحمد للہ بڑے آج کے بڑے ٹیکنالوجی ہے، بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بنا دیتے ہیں، اگر کان کٹ جائے، استنائی کان یا مصنوعی ہاتھ، مصنوعی کان، مصنوعی ناک، دیکھا ہے آپ نے؟ جتنے بھی انسان کوشش کرے اسے خوبصورت بنانے کی، لیکن پھر بھی وہ مصنوعی ہے. میں پرسوں نماز پڑھا تھا، شخص کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو سلام کے بعد میری ایسی آنکھ، ایسی پتہ نہیں کیوں، ایسے دوبارہ دیکھا، میں نے سلام پھیر دیا، دوبارہ دیکھا، اس کا ہاتھ اپنا نہیں تھا، مصنوعی ہاتھ تھا، لیکن جھٹک میں یعنی ایک پلک جھپکتے پتہ چل جاتا ہے، رنگ انسانوں کی طرح بالکل اس نے یعنی ہاتھ رکھا ہوا ایسے، لیکن پتہ چل، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں وہ چیز نہیں ہے جو حقیقت ہے. پھر اس میں کیا کر سکتا ہے وہ؟ اب وہ پتہ ہے کہ اگر یہ ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، جو ہائیڈرولک سسٹم میں بنتے ہیں ہاتھ، اس کا تو پلاسٹک کا ٹکڑا تھا، جو ہائیڈرولک سسٹم میں بنتے ہیں، اس میں لاکھوں ڈالر لگتے ہیں، پتہ نہیں 5 لاکھ ڈالر پتہ کتنے لگتے ہیں اس میں, اور اس کے بار بار مینٹیننس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کو بار بار یعنی احساس تو ہوتا نہیں ہے نا, صرف چیز پکڑنے کے لیے یا پاؤں تو چلنے کے لیے بس. یہ احساس جو ہے نا, احساس سردی کا, گرمی کا, درد کا, تکلیف کا, بڑی نعمت ہے, یہ بڑی نعمت ہے. آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کچھ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, آپ محتاط ہو جاتے ہیں. شوگر کے مریض کو کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے پاؤں کا خیال اپنے چہرے کی طرح کرو, کیونکہ اس کی جو احساس ہے پاؤں میں ٹچ کا اور درد کا ختم ہو جاتا ہے شوگر کی وجہ سے, اس کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے, زخم لگتا ہے اسے پتہ نہیں, محسوس نہیں ہو اسے, شوگر کی وجہ سے پیپ پڑ جاتی ہے, خراب ہو جاتا ہے, اس لیے گینگرین کا خطرہ ہوتا ہے, پاؤں کاٹنا پڑتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, پرفیکشن. جلد دیکھیں آپ, یہ جلد اور یہ ہڈی, ہڈی باہر ہوتی, جلد اندر ہوتی, انسان کب زندہ رہ سکتا. ہڈی سب سے اندر ہے, پھر گوشت ہے, اس کے بعد پھر اوپر جلد ہے, احساس ہے, آپ سب کچھ محسوس کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی خلق میں اللہ تعالی کی حکمت کے نظارے بہت ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں سن اللہ الذی اتقن کل شیء, یہ اللہ تعالی کی پیدا کردہ چیزیں ہیں, اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نے پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے. جانے پرفیکٹ کیا ہوتا ہے, اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہوتا, پھر اچھائی کا, خوبصورتی کا, کام کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے. اللہ تعالی کی شریعت میں حکمت اور احکام اور پرفیکشن, نمبر ایک کہ اللہ تعالی نے خود شریعت کا ذمہ لیا ہے, اللہ تعالی خود شریعت نازل فرماتے ہیں. نمبر دو, اللہ تعالی نے اپنی شریعت کو کتاب اور وحی کی شکل میں محفوظ کر دیا. نمبر تین, اللہ تعالی نے اس شریعت کو عام لوگوں تک, میرے اور آپ تک پہنچانے کے لیے اپنے پیارے بندوں کو چنا ہے, انسانوں میں سے, بشر میں سے, جو سب سے افضل ہیں, سب سے اچھے ہیں, المصطفین الاخیار ہیں, ان کو چنا ہے, ان کو اپنا رسول بنایا ہے, اپنا پیغام دیا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچا دے. لوگوں میں سے سب سے اچھے تھے ہر اعتبار سے. اور یہ جو طریقہ تھا, یعنی خود شریعت کا ذمہ لیا ہے, پھر اپنی وحی کے ذریعے رسول تک پہنچائے ہیں, بنیادی مقصد اس شریعت میں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کا حق, پہلی بنیاد ہے یہ. اور جب اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ انسان حاصل کر لیتا ہے, جو اس انسان کی وجود کا مقصد ہے حقیقتاً, کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی عبادت, توحید و عبادت, تو پھر یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دین ہے, سب سے بڑی نعمت ہے, اور سب سے بڑی سعادت ہے مخلوق کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی توفیق کسی شخص کو دے دے, اپنی عبادت کی توفیق کسی شخص کو دے دے, توحید کی توفیق کسی شخص کو دے دے, اتباع سنت کی توفیق کسی شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. بڑی سعادت, اس سے بڑی نعمت نہیں, اس سے بڑی سعادت نہیں. ذرا غور کریں دنیا پہ, لوگوں کے حال دیکھیں, کئی لوگ ہیں پیسہ انتہا, مال و دولت, شان و شوکت ہے, شہرت ہے, سب کچھ ہے, اگر نہیں تو توحید نہیں ہے, محروم ہیں یہ لوگ. اس دنیا میں سب کچھ لے کے جائیں گے اس دنیا سے, اگر نہیں لے کے گئے تو اللہ کی معرفت نہیں, توحید کو پتہ نہیں. وہ جو توحید اللہ کی معرفت سے کورا جاتا ہے اس دنیا سے, سوائے عذاب علیم کے اسے کچھ ملنے والا نہیں. کتنے ہو گئے, 3 ہو گئے. نمبر 4, شریعت میں حکمت اور احکام کی بات کر رہا تھا میں. چوتھے نمبر پہ, پوری کی پوری شریعت میں خیر ہی خیر ہے. شریعت کے اخبار دیکھیں آپ، کیونکہ شریعت کیا ہے؟ یا تو خبر ہے یا امر ہے یا نہیں ہے، یہ شریعت ہے پوری. خبر ایسی ہے جس سے دل رونق ہو جاتے ہیں، صحیح عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، دل سیدھے ہو جاتے ہیں، جڑپن ختم ہو جاتا ہے، دلوں میں اللہ کی معرفت بھر جاتی ہے. خبریں ساری سچ ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں، کوئی خیالی بات آپ کو ایک نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کے خبروں میں. قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، اگر تین حصے میں ہم ڈیوائیڈ کریں، یا تو خبریں ہیں، اخبار ہیں، یا اوامر ہیں، حکم ہیں کہ کرنا ہے، یا نواہی ہیں، ان چیزوں سے رک جانا ہے. یہ پوری شریعت کا نچوڑ ہے، سمجھ لیں آپ. یہ تھی اللہ تعالیٰ کے اخبار. اور اللہ تعالیٰ کے امر دیکھیں آپ، جو احکام ہیں، جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، سارے کے سارے نفع بخش ہیں. سب کے اندر اچھے اخلاق کا سبق ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے عوامر ہیں، اچھا اخلاق، اچھا عمل، فرما برداری، تزکیہ، خوبصورتی، ہدایت، جو بھی اچھے الفاظ آپ کو آتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے عوامر. وأقيم الصلاة وآت الزكاة، أقيم الصلاة میں جو امر ہے، اب نماز سے کتنی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، کتنی خیر و برکت ہے. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، اگر اقیم الصلاة نہ ہوتا آج ہماری زندگی کیسی ہوتی، آپ تصور کر سکتے ہیں کتنی خیر سے محروم ہوتے ہم. زکاة نہ ہوتی اپنے مال کو کیسے پاک کرتے ہم، آپس میں باہمی تعلق کیسے کرتے ہم، امیر اور غریب کا رشتہ کیا ہوتا، یہ تو ایک رشتہ ہے. سبحان اللہ. اگر روزہ نہ ہوتا ہمیں بھوک اور پیاس کب محسوس ہوتی؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا ہے، وہ بھوک اور پیاس صرف رمضان میں ہی محسوس کرتے ہیں. جب بھوک اور پیاس رمضان کی گرمی میں محسوس ہوتی ہے تو پھر پورا سال فقیروں کے ساتھ دل جڑا رہتا ہے، ایک تعلق سب پیدا ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے. اور نواہی دیکھیں، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جو نواہی ہیں اللہ تعالیٰ کے، سارے کے سارے جتنی بھی نواہی ہیں وہ عقل صحیح اور عقل سلیم کے موافق ہے، مخالف نہیں ہے. جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، نمبر ایک ان چیزوں میں خیر کبھی ہے ہی نہیں، پہلی بات یہ ہے. نمبر دو ان میں شر بھرا ہوا ہے. نمبر تین عقل سلیم عقل حکیم کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے، فطرت کے مطابق ہے. جس سے منع کیا اگر غور کریں، اس چیز میں یا تو دین کی خرابی ہے، دین پر خطرہ ہے، یا جان پر خطرہ ہے، یا عزت پر خطرہ ہے، یا مال پر خطرہ ہے، یا عقل پر خطرہ ہے. اب ضروریات الخمس ان چیزوں کو کہتے ہیں. دوبارہ کہوں، اب ضروریات الخمس، دین آیا ہی ان پانچ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے، اگر غور کریں ان میں، تو یہ معلوم ہوتا ہے یا تو اس چیز میں جسے منع کیا گیا ہے دین پر خطرہ تھا، دین پر خطرہ ہے، یا جان پر خطرہ ہے، یا عزت پر خطرہ ہے، یا مال پر خطرہ ہے، اور یا عقل پر خطرہ ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ عقل پر خطرہ ہے، اور جان پر بھی خطرہ ہے، اور مال پر بھی خطرہ ہے، اور عزت پر بھی خطرہ ہے، اور دین پر بھی خطرہ ہے. شراب دیکھیں، شراب نے پانچوں کو جمع کر دیا ہے، اس لیے میں نے شراب کی مثال دی ہے. اور جو لوگ شراب پیتے رہتے ہیں وہ زندگی دیکھیں ان کی، نہ بیوی اور ماں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ان کے سامنے، عقل ہو تو فرق ہو. جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، نہ اس دنیا میں ہے اور نہ قبر میں، کہاں ہیں بےچارے؟ بیچ میں کہیں بس بھٹک رہے ہیں بےچارے. عقل کے بغیر کیا زندگی ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ پاگل بھی اس شرابی سے اچھا ہے، جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ پاگل ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے کچھ. لیکن یہ سمجھدار، جانتا ہوا، عقل مند انسان شراب پی کر نشے میں پڑا رہتے تھے، بے خبری کی زندگی، لاپرواہی کی زندگی، تکلیف کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، کب تک؟ نمبر پانچ، کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور احکام جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ شریعت سارے کی ساری آسان ہے، شریعت کی آسانی میں ہمیں نظر آتا ہے، ساری شریعت آسان ہے، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر آسانی اور بڑھ جاتی ہے. ایسے کبھی شریعت دیکھی ہے؟ کبھی ایسا قانون دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، قانون دنیا کے بنے ہوئے بھی قانون ہے، تو قانون دنیا کے بنے ہوئے قانون جو ہے ویسے کے ویسے ہیں. اللہ تعالیٰ کے شریعت، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، پوری شریعت آسان ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تو آسانی اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رحیم اور کریم احکم الحاکمین کا دین ہے. مثال، شریعت کیسے آسان ہے؟ 24 گھنٹوں میں نمازیں 5 فرض ہیں، کتنے وقت لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ مشکل سے لگتا ہے، باقی 23 گھنٹے تمہارے ہیں. آسان ہے کہ نہیں؟ آسان ہے. اگر سفر پہ جانا ہو، یا کچھ مسافر ہو یا مریض ہو، تو مسافر قصر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ قصر مطلب ہے 4 رکعت والی 2 پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ پڑھ سکتا ہے. 4 رکعت آسانی تھی، اب مسافر ہے اور سفر مشقت ہے، اس مشقت کی وجہ سے آسانی اور بڑھ گئی کہ نہیں بڑھی؟ اور بڑھ گئی، 4 رکعت 2 ہو گئی. اچھا، ایک وقت میں ایک نماز پڑھنی ہے مقیم کے لیے، لیکن مسافر ہے، وہ قصر سے جمع بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ 2 نمازیں ظہر عصر کی یا مغرب عشاء کے آپس میں ملا کر پڑھ سکتا ہے. آسان ہے کہ نہیں؟ آسانی ہے. ایک ایسا مریض ہے، مریض شخص جو ہے وہ نماز جمع کر سکتا ہے، قصر نہیں کر سکتا، جمع کر سکتا ہے مرض کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں. اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، کھڑے ہونا نماز فرض نماز کے رکن ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی، لیکن مریض ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، نماز پڑھنی ہے، آسانی ہے. روزہ 12 مہینوں میں 1 مہینہ فرض ہے، باقی 11 مہینے تمہارے ہیں، اور یہ روزہ صرف 1 مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر کوئی شخص مسافر ہے تو ابھی روزہ نارا کے بعد میں قضا کرے، مریض ہے ابھی روزہ نارا کے رمضان میں بعد میں جب تندرست ہو قضا کر دے. اور آسانی ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت کی پرفیکشن ہے، اتقان ہے، حکمت ہے احکم الحاکمین کی. آخری 2 بنیادی باتیں میں کہوں گا، یاد رکھیں کہ توحید الحاکمیت پہ بعض لوگوں نے غلطی کی. توحید الحاکمیت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ توحید الحاکمیت توحید کی 4th قسم ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں بس، توحید الربوبیت، توحید الالوہیت جو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں، اور توحید اسماء و صفات. 4th قسم کی توحید نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات کی دلالت اور صحیح حدیث میں یہ 3 قسمیں موجود ہیں، اور سلف سے 3 قسمیں ثابت ہیں. جو توحید الحاکمیت ہے وہ ان 3 کا حصہ ہے. توحید الربوبیت کہ اللہ تعالیٰ حاکم فیصلہ کرنے والا ہے، اور الحکم ربوبیت کی صفات میں سے ہے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق زندگی بسر کرے تو اسے کہتے ہیں عبادت، جو توحید عبادت میں شمار ہو گیا، شامل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ حکیم اور حکم ہے اسماء صفات میں، توحید اسماء صفات میں شامل ہو گیا. تو توحید الحاکمیت حصہ ہے توحید العبادت کا، اور توحید الربوبیت کا، اور توحید اسماء صفات کا بھی، لیکن الگ سے 4th حصہ نہیں ہے. جن لوگوں نے الگ سے 4th حصہ بنایا ہے وہ لوگ اپنی ہٹ درمی اور اپنی خواہش نفس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ 4th قسم ایجاد کی ہے. خوارج نے ایک نعرہ لگایا تھا، ان الحکم الا للہ، فیصل صرف اللہ تعالیٰ کے، کسی اور کا نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کلمۃ الحق اريد بها باطل، بات تو صحیح ہے، کلمۃ حق ہے، کلمۃ حق اريد بها باطل، لیکن اس حق کے پیچھے وہ باطل چھپا رہے ہیں، ان کا ارادہ کچھ اچھا نہیں ہے. اور وہی ہوا، یہی لوگ تھے جو آج یہ نعرہ لگا رہے تھے قرآن مجید کی آیت کا، ان الحکم الا للہ، سیدنا علی کے خون کے پیاسے بن گئے، حسین علی کو شہید کر دیا، صحابہ کرام کے خلاف جنگیں کی. غلطی کہاں پر ہوئی؟ خوارج سے. یاد رکھیں اللہ تعالی کی حکمت پر قدح کی، جرح کی، اور اللہ تعالی کے حاکمیت میں غلو کیا، حکمت میں قدح کی. اللہ حکم الحاکمین یہ کافی تھا ان کے لیے، اللہ تعالی حاکم ہے اس میں غلو کر رہے، حد سے گزر گئے. وہ یاد رکھ، کسی بھی چیز میں جب آپ حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ چیز ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. دوسری غلطی جو خوارج سے ہوئی وہ یہ کہ حکم اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کے فیصلے صرف حدود تعزیرات محدود کر دیا. حکم اللہ للہ یعنی اللہ کے فیصلے, حکمران اللہ کے فیصلے کے نفاذ کرے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے اور زنا جو زانی ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے, اگر وہ محسن نہیں ہے شادی شدہ نہیں تو اس کو کوڑے مارنے. یہ جو حدود و تعزیرات اس کے حد تک وہ بات کرتے ہیں. اور آج بھی دیکھیں جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں نفاذ شریعت کا نعرہ لگاتے ہیں, ان کا جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ حکمران سے. اور وجہ کیا ہے اگر آپ ذرا غور کریں, ان کی سوچ محصور ہے صرف حدود تعزیرات کی حد تک. اسی ملک میں شرک ہو رہا ہے, بدعتیں ہو رہی ہیں, اس پر بات نہیں کرتے. بلکہ عجب بات یہ ہے جو خلافت کی بات کرتے ہیں یا شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں وہ اپنی جماعت میں بریلویوں کو شامل کر دیتے ہیں, شیعوں کو شامل کر دیتے ہیں, بدعقیدہ لوگوں کو شامل کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں ہم حکمران کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تبدیل ہو گیا پھر کیا کرے گا؟ کہ شریعت کا نفاذ ہوگا. شریعت کا نفاذ کس صورت میں ہوگا؟ حدود تعزیرات کی صورت میں. حدود تعزیرات دین کا حصہ ہے, لیکن 100% میں سے 10% ہے, باقی 90% کیا کریں گے آپ؟ جس میں توحید سب سے پہلا بنیادی حصہ ہے, اسے توحید کی کمزوری آپ کو لوگوں میں نظر آتی ہے. تو الحکم الا للہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز میں, پورے شریعت میں, یہ شریعت کا نفاذ ہے, صرف ایک جزء میں نہیں, ایک حصے میں نہیں. دوسری بنیادی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, شریعت کا نفاذ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ طریقہ درست نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کیا حل ہے؟ آپ تو صرف لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہو, اب تو کوئی حل تو ہوگا نا. ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ خوارج کا راستہ, یہ غلط ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس سلف کے اقوال کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور آیت 55 میں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے مومنوں کے ساتھ, تم میں سے مومنوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے جن لوگوں نے عمل صالح کیا, ایمان نے عمل صالح کیا. کیا وعدے ہیں ذرا دیکھیں, تین وعدے ہیں, ایک شرط ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, دین میں خلافت اللہ تعالیٰ قائم کرے گا, خلافت ان کو عطا فرمائے گا, عام خلافت نہیں. کم استخلف الذین من قبلکم, جس طریقے سے پہلے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی, تم بھی ویسی حقیقت خلافت عطا فرمائے گا, عزت والی حق خلافت, پہلا وعدہ یہ ہے. دوسرا وعدہ, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ دِينَكُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَكُمْ. کون سا دین؟ دین کی تمکین ہوگی, شریعت کا نفاذ ہوگا, وہ دین نہیں جو تم چاہتے ہو اپنا خود ساختہ دین, بلکہ وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اس میں دین کے ایک حصے کی بات نہیں ہوگی کہ شریعت کا نفاذ ایک حصے میں ہو, نہیں. دین الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا. دوسرا وعدہ, یہ شریعت کا نفاذ ہے میرے بھائی. تیسرا وعدہ, وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, ان کی حالت کو تبدیل کر دے گا, خوف و ہراس کی حالت ختم ہو جائے گی, وہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے امن و امان کی حالت عطا فرمائے گا. شرط ایک ہے, يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, صرف میری عبادت کے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہے. آج امت ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہے, آج امت کو خلافت کی ضرورت ہے, آج امت کو شریعت کے نفاذ کی ضرورت ہے, آج امت کو امن و امان کی ضرورت ہے. ایک راستہ ہے بس, آج اس امت سے شرک کو مٹا دو, یا کم سے کم اگر پورا نہیں مٹا سکتے جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دی ہے اس کے مطابق کچھ قدم تو آگے بڑھائیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار پوری امت میں شرک ہم کب مٹا سکیں گے, یہ کس نے کہا ہم مٹا سکیں گے؟ شرک تو رہے گا تا قیامت سبحان اللہ, کیونکہ قیامت قائم ہوگی بدترین لوگوں پر, مومنوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ شرک تو جاری رہے گا, بدکاریں بھی رہیں گی, لیکن سوال ان سے یہ نہیں ہوگا کہ فلاں مشرک کیوں تھا، اسے یہ سوال ہوگا کہ تم شرک سے بچے ہو کہ نہیں، ماذا عجبت بالمرسلین سب سے پہلے، اور پھر میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے جو شرک میں ڈوب رہے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو شرک کے اکبر پر مر رہے ہیں ہماری امت میں سے، ان کے بارے میں ہم نے کیا کیا، ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اب اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے خود توحید کا علم حاصل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. یہ بند ہوگا کیا؟ کون کر گرمی ہو گئی، بند ہے؟ تو شریعت کا نفاذ اس طریقے سے ہوگا، اللہ تعالیٰ فرم برداری سے ہوگا، توحید کی اقامت سے ہوگا، شرک کو مٹانے سے ہوگا، جتنا بھی مٹا سکیں. ایک گھرانہ، ایک شخص، اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص بھی شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر، سب سے بڑا انعام اور احسان ہے. اور اللہ کا شکر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں، امت میں خیر موجود ہے میرے بھائیو. آج جو لوگ شرک اکبر کا ارتکاب کر رہے ہیں، میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں کہ یہ شرک ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی توحید ہے. جب ان کو پتہ چلتا ہے تو سوچ پر مجبور ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ واپس آتے توبہ بھی کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس تیزی سے لوگ منج حق کو اپنا رہے ہیں، جس تیزی سے لوگ اس جستجو میں ہیں کہ ارے یار یہ بھی شرک ہے، غیروں سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، مزاروں پر جانا بھی جائز نہیں ہے، تو اب تک ہم کیا کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جو ہی جستجو شروع ہو جائے، تڑپ شروع ہو جاتی ہے، سمجھے کہ مسئلہ حل ہو گیا، اب لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کافی لوگوں میں تبدیلی آئی ہے، اللہ کا شکر ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ لوگوں کو، حاضر سامعین کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ توحید کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں، اس کی طرف دعوت دیں، اس پر صبر کریں، اور حق اور باطل کی تمیز کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، کہ دونوں کو ہم الگ الگ کر دیں، حق کو اپنائیں اور باطل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم بارک نبی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.